او كما قال صلى الله عليه وسلم. صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن والے تھے. اور قرآن والے کون ہیں؟ الذین کانوا یعملون بہ، جو اس قرآن پر عمل کرتے تھے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن والے کون ہیں، وہ کہ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور جو پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن کی مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن والے نہیں ہیں. جو قرآن سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن قرآن کو اللہ نے دستور حیات کے طور پہ اور زندگی کا دستور بنا کے لوگوں کو دیا، وہ اس کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نافذ کرو اپنے گھر پہ، اپنے آپ پہ، اپنے گھر والوں پہ اور اپنے رشتہ داروں پہ، اور اگر اللہ نے تمہیں توفیق و طاقت دی ہے تو ان لوگوں پہ نافذ کرو جن پہ تم نافذ کر سکتے ہو، تو اس سے پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، یہ قرآن والے نہیں ہیں. جس طریقے سے صحیح ابن حبان کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے قرآن کو اپنا قائد بنا لیا تو یہ قرآن اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے جنت میں لے جائے گا. من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار. جس نے اس کو پیٹھ دکھائی، اس کو نافذ کر سکتا تھا نافذ نہیں کیا، ہیلے بہانے تراشے، اس پر عمل کر سکتا تھا اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو پیٹھ دکھائی، یہی پیٹھ دکھانی ہے. من جعله خلفه، جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، پھینک دیا، ساقہ الى النار، اس پیٹھ پیچھے پھینکنے کی وجہ سے اور قرآن کو پیٹھ دکھانے کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں جائے گا. جو قرآن والے وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا اس کو وہ حلال سمجھتے ہیں، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اللہ کہے اس کا رسول کہے اس پہ بلا جزرا، بلا تردد، بلا تذبذب فوراً آمننا وصدقنا کہہ کر اس پر عمل کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. نہ کسی ایمان والے مرد کے لیے گنجائش موجود اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے گنجائش موجود کہ جب اس تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم پہنچ جائے اس کے بعد وہ اس کو ماننے اور اس کو نافذ کرنے میں ہیلے بہانے تلاش کرے. یہ کسی ایمان والے مسلمان مرد یا عورت کے شان، اس کی شان نہیں ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا. تو یہ دوسری حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اولیاء اللہ کی نشانی یہ بتائی ہمیں کہ وہ قرآن والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے، قرآن کے درس کو عام کرنے والے، قرآن کے ترجمے کو پڑھنے اور پڑھانے والے، اس کے تدبر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، اس کی دعوت کو نشر کرنے والے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے. اس طرح صحیح بخاری میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نہ جانے ان کو لوگ اس طرح ولی سمجھ لیتے ہیں کہ جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جن کو سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا، نہ جانے ان کو لوگ کس طریقے سے ولی مان لیتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں اور ان کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں. وہ کہ جو قرآن سے دور ہے وہ کسی بھی طریقے سے ولی بن ہی نہیں سکتا. تو ولی کی نشانی یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، جس کے دیکھنے سے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، دین کی طرف رغبت پیدا ہو، جس کی مجلس میں غیبت نہ ہو، جس کی مجلس میں موسیقی نہ ہو، جس کی مجلس میں قوالی نہ ہو، اور جس کی مجلس میں نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ ہو، جو متقی ہو، صالح ہو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہو اور قرآن کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہو، اس سے بڑا ولی اور کوئی نہیں ہے. اس حدیث کے راوی ہیں اسی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا، صحیح بخاری میں، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, بعد میں یہ کہتے ہیں ھذا الذی اقعدنی فی مقعدی ھذا, یہ وہ حدیث ہے کہ جس دن یہ مجھ تک پہنچی ہے اس کے بعد سے لے کے آج تک میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاں تم مجھے بیٹھے ہوئے پاتے ہو روزانہ, اور میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے قرآن کے پڑھانے کے لیے. جب سے یہ سن لیا اس کائنات کے سب سے بڑے سچے اور عظیم المرتبت شخصیت کا یہ قول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کے بعد کسی اور کام کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. یہ ہے حقیقی ایمان کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچ جائے دین کے حوالے سے جس وقت پہنچے تو یہ دیکھے بغیر کہ اب یہاں سے میں اس کے جاؤں گا تو گھر میں نہیں, یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیجئے کہ اب سے میں نے پکا عہد کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور عہد کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں کام جو کہ ناجائز ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اس کو میں نے ترک کرنا ہے, اور فلاں کام جو کہ دین کا ہے, خیر کا ہے, بھلائی کا ہے, جس سے میری دین دنیا اچھی ہوگی اس کام کو میں نے کرنا ہے. یہ تھے وہ لوگ کہ جب ان تک بات پہنچتی تھی فوراً لبیک و سعدیک کہہ کر اس پر عمل کرتے تھے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں, ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنی حرام ہے, اللہ کی قسم اس دن سے لے کے آج تک میں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی. ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا, یہ ہے وہ حدیث جس نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے. جب سے یہ سنا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے زندگی میں, قرآن پڑھنا اور پڑھانا, اس کے بعد سے میں نے کہا کہ اب زندگی اسی کام میں لگا دو, قرآن پڑھاتے رہو لوگوں کو. تو جس کو قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں ہے, نہ قرآن کے حفظ سے, نہ اس کی تلاوت سے, نہ اس کے تدبر سے, نہ اس کے ترجمے سے, نہ اس کی تفسیر سے, نہ اس پر عمل سے, نہ اس کی نشر و اشاعت سے, نہ قرآن والوں سے محبت سے, وہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو شرط لگا دی ہے کہ صرف وہ ولی ہے, وہ اللہ والا ہے, اہل اللہ میں سے ہے جو قرآن والا ہو, جو قرآن کو پڑھے. تو آپ حضرات کی ابھی سے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم نے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سونے سے پہلے آدھا صفحہ پڑھیے, ایک آیت پڑھیے, لیکن یہ معمول بنا لیجئے کہ اس وقت تک میں نے سونا نہیں ہے جب تک کم از کم ایک آیت میں نے قرآن پاک کی نہیں پڑھنی. ایک آیت پڑھیے صرف, اس پہ تین یا چار منٹ لگیں گے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے, بلا ترجمہ مت پڑھیے. یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ترجمے کے بغیر مت پڑھیے. اللہ نے اس کتاب کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا, اللہ نے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے صرف لفظی تلاوت پہ سب کو لگا دیا ہے, اس طرف کوئی توجہ دینے پر تیار نہیں ہے کہ اللہ کے بندو جو کچھ پڑھتے ہو کبھی سوچا ہے, غور بھی کیا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد نے ارشاد فرمایا, یہ لوگ قرآن کی آیات میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ کفر پڑ گئے؟ ایک آیت پڑھیے روزانہ, خواتین بھی اور مرد بھی دونوں. آپ سب آج سے یہ پکا ارادہ کرتے ہیں, یہ سونے سے پہلے ہم سب نے ایک آیت پڑھنی ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. اس کا آپ روزانہ کا معمول بنا لیں. کوئی بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو جو اس کی کتاب سے محبت کی ایک کوشش ہے, اور جو سورہ صاد کی آیت نمبر 23 پر عمل کرنے کی ایک کوشش ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک, ہم نے یہ برکت والی کتاب اے پیغمبر تیری طرف اس لیے نازل کی ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ لیتدبروا, یہ لام یہاں سبب کا ہے, لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب کے اس برکت والی کتاب کے نازل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ تم اس کتاب کی آیات میں غور اور فکر کرو، تدبر کرو، یعنی ترجمے سے بہت سمجھ کے پڑھو. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ اس کوشش کو آج سے شروع کریں کہ اے اللہ ہم اپنی اس چھوٹی سی کوشش کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے جن کے بارے میں تیرے حبیب نے یہ کہا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، ہم تیری اس کتاب کو روزانہ پڑھیں گے جب تک زندہ ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ تو ہمارا نام ان میں لکھ دے جو اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اے ہمارے رب تو ہمارا حشر بھی ان میں کر کہ جن کے بارے میں تو نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اہل اللہ ہے یا اولیاء اللہ ہے. اور حقیقی مددگار یعنی ولی بمعنی مددگار وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی مددگار مت سمجھو. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا حقیقی مددگار اور دوست نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، 297 آیت میں سورہ بقرہ کی ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، اور وہ اس دوستی کے ناطے ان ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ہی ایمان والوں کا ولی ہے یعنی دوست ہے. سورہ زاریہ میں ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ ہی تقویٰ کو اختیار کرنے والوں کا دوست ہے. اور استقامت میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو استقامت کو اپنا لیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے بارے میں سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ استقامت کو اختیار کرنے والوں سے کہا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اب اللہ جس کو اپنا دوست دونوں جہانوں میں اپنا دوست بنا لے، اسے کیا ضرورت ہے کہ مخلوق میں سے کسی اور کے پاس ہو جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا تھا سورہ اعراف میں کہ انت ولینا من دونہم، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے کہ انت ولی بی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو ہی حقیقی دوست ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی تو ہی میرا ولی ہے. اور ولی بمعنی دوست جب ہو تو اللہ نے قرآن میں کافروں، مشرکوں، منافقوں، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا ہے، جن کو ایمان والوں کو. ارشاد فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا، نہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنائے. اور سورہ نساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور ایمان والے ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی اور دینی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں. خواتین اپنے شعبے میں اپنی بہنوں کو نیکیوں کی تلقین کرتی ہیں، اور مرد اپنے شعبے میں اپنے بھائیوں کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہ تو تھا مفہوم بمعنی دوست، لیکن اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ولی اور اولیاء اللہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہ لوگ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، کارساز ہیں، دستگیر ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، زندگی اور موت سے قادر ہیں، اولاد دینے کی طاقت ان کو ملی ہوئی ہے، یا کائنات میں اور کسی قسم کے تغیر اور تبدل ان کی ملکیت ہے یا ان کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت 20ویں سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا ولی، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ لیتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا جو کہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے اور جان لیتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، مخلوق ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں اور کسی بھی قسم کے تصرف کا اختیار ان کو قطعاً حاصل نہیں ہے۔ سورہ الرعد میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 16 میں کہ قل من رب السماوات والارض، ذرا ان سے پوچھو کہ کون ہے زمینوں اور آسمانوں کا مالک، قل اللہ، اور پھر اعلان کرو کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جن کو تم پکارتے ہو، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ جن کو تم نے اولیاء اللہ سمجھا ہوا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی دعائیں دیتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے، جن کی قبروں کو تم دودھ سے غسل دیتے ہو اور تبرکاً اس کا دودھ تم پیتے ہو، اور جن کی قبروں پہ سبیلیں بنی ہوئی ہیں، اور جن کی قبر پہ پڑے ہوئے پھولوں کو تم تبرک سمجھ کے کھاتے پیتے ہو، اور جن کی قبروں کے لیے شیرینیں اور یہ حلوے اور یہ مٹھائیاں آ کر تم کھاتے ہو، اور جن کی قبروں پہ یہ حرام خور سجادہ نکی اور خانقاہ والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مخلوق خدا کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ یہ بیچارے تو اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لَا يَمْلِكُونَ، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ بیچارے اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 17ویں سپارے کے آخری رکوع میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له، وہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے اگر مل بھی جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز اچک کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جو مٹھائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نظر و نیاز، ان کو مکھیاں بیٹھتی ہیں نا، تو یہ جن کی قبروں پہ مٹھائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو زندے صحت مند قسم کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان نظر و نیاز کے، ان سے کہو کہ اگر واقعی تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ مکھی جو مٹھائی کے اوپر ابھی بیچی ہے اور تھوڑی سی مٹھائی یہ اچک کے لے گئی ہے، ذرا اس سے واپس لا کے دکھاؤ، خود ہم تمہیں ولی مانیں۔ قرآن اس قسم کی جنس کا کامیاب تعاقب کرتا ہے، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. مکھی اگر کچھ لے جائے اس سے واپس لا نہیں سکتے, اتنے کمزور ہیں بیچارے. ضعف الطالب والمطلوب, جو پکارتے ہیں وہ بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, سب کمزور اور سارے کے سارے مخلوق کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. جب ترجمے سے پڑھیں گے آپ کو حقائق کا علم ہوگا, عقیدہ درست ہوگا, اور جو خرافات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور غلط قسم کے عقائد, ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے بالکل شروع میں تیسری آیت میں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, صرف وہ بات مانو جس کا تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی مت بناؤ, حقیقی ولی تمہارا وہی ہے. اور سورہ کہف کا آخری رکوع آیت نمبر 102 ہے غالباً, ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر یہ کسی اور کو اپنا ولی بنا سکتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک ہے. یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, میرے ہی بندوں میں سے اور میری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے میرے مقابلے میں کسی کو ولی بنا کر یہ پیش کرتے ہیں. اس آیت سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کو جو لوگ چھوڑ کر مخلوق کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, ان کو کارساز اور حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کے مالک ہیں, اس چیز کو قرآن کی اس آیت نے کفر کہا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, قرآن کی یہ آیت اس عقیدے کو کیا قرار دیتی ہے؟ کفر قرار دیتی ہے. کیا فرمایا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اور ارشاد نے فرمایا سورہ زمر کی تیسری آیت میں, اس پر میں اپنے آج کے اس آج کی اس نشست کو ہم ختم کریں گے, اور یہ ولایت کا مفہوم انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی چلے گا, اور اس کی تکمیل انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. ہم مزید سمجھیں گے کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور ولایت کے کیا کیا درجات قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں, اور کرامت کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس لیے پکارتے ہیں اور اس لیے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ قریب کر دیں گے, یعنی یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے. ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ذرا تک قریب کر دیں. الا ليقربونا الى الله زلفا, تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ذرا تک قریب کر دیں, صرف اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بھی حقیقت میں مذمت ہے اور رد ہے اس عقیدے کی جو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ صاحب ہم تو کسی کو خدا نہیں سمجھتے, ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تو صرف اس لیے ان کو پکارتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, تو ان کی وجہ سے اور ان کی برکت سے ہماری دعا جلدی قبول ہوگی اور ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے. قرآن کی یہ آیت سورہ زمر کی تیسری آیت اس عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ وہ لوگ کے جو دوسروں کو پکارا کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ذرا تک قریب کر دیں, یعنی یہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں, ان کو ہم اللہ کے لیے وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں.
تو وسیلے کو بھی سورہ زمر کی اس آیت میں غلط ثابت کیا. اور وسیلہ بذات خود ایک مستقل مضمون ہے جس کو ہم کسی وقت انشاءاللہ پڑھیں گے, اور اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں, وسیلے کی تعریف کیا ہے, اور صحیح وسیلہ کیا ہے اور غلط وسیلہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو حق سمجھیں, اس پر عمل کریں, باطل کو باطل سمجھیں اور اس سے اجتناب.
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ اس صحیح بخاری کی حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جس میں لفظ ولی مذکور ہے, اور جس کی لغوی تعریف اور کچھ اصطلاحی تعریف اور کچھ مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا. یہ ولی اسے کہتے ہیں, اور اولیاء اللہ الصالحین یہ کون لوگ ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ولی اللہ وصالح المؤمنین, میرے دوست اور جن سے مجھے دوستی کا دعویٰ ہے, تو سب سے پہلی ذات تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی حقیقی ولی ہے میرا. اور اس کے بعد جو ایمان والوں میں صالح اور متقی لوگ ہیں, صالح المؤمنین, یہ ہیں میرے ولی اور میرے دوست. اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں ایک اور صحیح حدیث نقل کی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اولیائی یوم القیامۃ المتقون. قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اولیائی یوم القیامۃ المتقون, قیامت کے دن جو لوگ میرے قریب ہوں گے, مجھ سے قریب ہوں گے, اور جو جن کا میں ولی ہوں گا یا جو میرے ولی ہوں گے, وہ متقی لوگ ہوں گے. اور ولایت تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں, یا ولایت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے جو راستے اور طریقے ہیں, یا جن اعمال کے کرنے سے یا جن چیزوں کے اختیار کرنے سے کوئی آدمی واقعی ولی بن جاتا ہے, صالح اور متقی بن کر یقیناً وہ ولی بن جاتا ہے, تو ان ذرائع اور ان اشیاء میں سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے الایمان باللہ, جس کا ذکر سورہ یونس اور انفال کی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. خاص طور پہ سورہ یونس نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا, الذین آمنوا, ایمان باللہ یہ پہلی شرط ہے. اور حدیث جبریل جو کہ صحیح مسلم میں ہے, معروف اور مشہور حدیث ہے, جس میں جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام, ایمان اور احسان, ان تین چیزوں کی بابت دریافت کیا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. اور جب پوچھا کہ من اسلام, تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اور جب پوچھا جبریل نے کہ مل احسان, احسان کیا ہے, تو ارشاد فرمایا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. یہ ہے احسان, اس طریقے پہ عبادت کرو گے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ فکر اور یہ عقیدہ اور یہ احساسات تمہارے ہوں, عبادت کرتے ہوئے انفرادی ہو, اجتماعی ہو, چھوٹی ہو, بڑی ہو, اس کا تعلق سنن اور مستحبات سے ہو یا ارکان و واجبات و فرائض, کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
اخلاص اور استقامت کی بنا پہ اس درجے تک پہنچ جاؤ تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ حاصل نہیں ہے درجہ تو کم از کم درجہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ فإنه یراک, یہ تو یقین بنا ہی ڈالو اپنے لیے, اپنے دل میں یہ بات اچھی طرح راسخ کر ہی دو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اسلام اور ایمان اور احسان, ان تین چیزوں کو حدیث جبریل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان جب قلب میں راسخ ہو جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو واقعی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اس کے عوامل پہ عمل کرتا ہے اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے اور مکمل طور پہ یہ اطاعت رسول میں محو ہو جاتا ہے اور حقیقی معنوں میں یہ اللہ کا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے, تو اب جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے. تو وہ حدیث جو کہ حدیث جبریل تھی, اس میں آپ نے تین چیزوں کو بیان کیا, ایمان, اسلام اور احسان. اور اس حدیث میں فرمایا کہ دین نام ہے نصیحت کا. تو گویا کہ نصیحت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر احسان بھی ہے اور